السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے دیے گئے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے ہیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم تک موصول ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کچھ ایسے سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں جو کہ پچھلے پروگرام کو دیکھ کر آپ نے وضاحت کے طور پر پوچھے اور پچھلے پروگرام کے حوالے بھی دیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سارے کوشچنز کو بھی ٹیک اپ کر لوں اس پروگرام میں. ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مہمان بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم، آپ لوگ یہاں تشریف لائے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلا کوشچن یہ جو پچھلے پروگرام ہی سے کسی نے وضاحت اس کی مانگی ہے، آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ایک اور ڈسکشن میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو جہاد ہے اس کا اعلان ریاست کرے گی جب وہ مناسب سمجھے گی. تو ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اعلان کرے جہاد کا. اب جب ریاست کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا تو پھر ریاست جہاد کا اعلان کیسے کرے گی اور کیوں کرے گی؟
میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سلسلہ مضامین بھی اس موضوع پر شائع ہوا تھا جس پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے. یعنی جب آپ کسی خطہ ارض میں ایک قوم کا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو اس کو ریاست کہا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگ حکومت کی ذمہ داری سنبھالیں گے. تو اسلام کے تمام احکام کے مخاطب وہ ہیں، اسلام فرد کو مخاطب کرتا ہے. جو لوگ حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالیں گے ان کو مخاطب کر کے وہ یہ کہے گا کہ آپ جمعہ کا اہتمام کریں، وہ یہ کہے گا کہ آپ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں. اس کے تمام احکام کے مخاطب افراد ہیں، ریاست بحثیت ریاست اس کی مخاطب نہیں ہے. اس لیے ریاست کے بارے میں تو زمانہ طے کرے گا کہ وہ کس طرح کی ریاست ہے. آپ کے علم میں ہے کہ قدیم زمانے میں ریاستیں فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی، موجودہ زمانے میں قومی ریاستیں اور نیشنل سٹیٹس ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت قائم ہوتی ہیں یا سمجھوتوں کے تحت قائم ہوتی ہیں. جیسے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو جب برطانیہ عظمیٰ سے علیحدگی کا فیصلہ ہوا اور آزادی کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس موقع پر دو ریاستیں قائم ہوئیں، ہندوستان کی ریاست، پاکستان کی ریاست. یہ اس سمجھوتے کے مطابق قائم ہوئی جو انگریزوں کے مابین، ہندوؤں کے مابین اور یہاں کے مسلمان قائدین کے درمیان ہوا.
ٹھیک،
یعنی مسلم لیگ تھی، کانگریس تھی، اور دوسری جانب انگریز تھے جو پہلے سے حکومت کر رہے تھے یہاں پہ. اس سمجھوتے کے تحت یہ ریاست وجود میں آ گئی. یہ ایک قومی ریاست تھی، ایک نیشن سٹیٹ تھی. تو اس وجہ سے اس کے کسی مذہبی رنگ میں ڈھلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو لوگ حکمران ہوں گے، جو اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے، جو اس کا نظم چلائیں گے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بدھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں. ان کا مذہب ہوگا، مذہب انہیں مخاطب کرے گا، مذہب انہیں احکام دے گا. آپ کو میں نے کئی مرتبہ یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنا منشور لے کے آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس نظم کو کن اصولوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کے اصول کسی خاص عزم سے استنباط کر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی خاص نظریہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے کوئی مذہبی تصورات بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی رسوم اور روایات بھی ہو سکتی ہیں. وہ ان سب کو ماخذ بنا کے قانون سازی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بہت سی چیزوں کو مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، وہ یا قومی ریاست ہوگی یا فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوگی. وہ ایک اعتباری شخصیت ہے، اس کا کوئی مذہب نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. حکمرانوں کا مذہب ہوگا اور انہی سے مطالبے بھی کیے جاتے ہیں.
تو گویا آپ کے جواب سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، اور جہاد دراصل حکمران اس کا اعلان کرے گا، ریاست نہیں بلکہ حکمران اعلان کرے گا، اور یہ دو علیحدہ
تمام احکام کے مخاطب حکمران ہی ہوتے ہیں،
اور یہ دو علیحدہ.
آپ اگر ریاست اور حکومت کے عنوان سے وہ مضمون پڑھیں جو میں نے بعد میں توضیحات کے ذیل میں لکھا تھا، تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں دو گروہ بن گئے ہیں. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ایک قومی ریاست بنائی. اس قومی ریاست میں لوگوں کی کیا حیثیت ہے وہ انہوں نے 11 اگست کو بیان کر دی. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہاں شریعت ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں ہوگی.
ٹھیک،
تو حکمران جب ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو ان کے اوپر یہ پابندی نہیں عائد کی جا سکتی کہ وہ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیں، اپنی روایات بھی چھوڑ دیں، اپنے رسوم بھی چھوڑ دیں، اپنے تصورات بھی چھوڑ دیں. وہ آخر کوئی مذہب ہوگا جس کے ماننے والے ہوں گے، کوئی رسوم روایات ہوں گی جن کو وہ اپنی رسوم روایات قرار دیں گے، ان کی کوئی ثقافت ہوگی، ان کا کوئی تہذیبی پس منظر ہوگا. اسی کے اندر رہ کر وہ قانون سازی بھی کرتے ہیں اور حکمرانی کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں حکم کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے تو اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ اس کا ظہور اصل میں حکمرانوں سے ہوگا.
ٹھیک
ہے, یہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس میں تضاد تلاش کر لیتے ہیں. یہ بحث بالکل الگ ہے. ریاست ایک اعتباری شخصیت ہے اور افراد جیتے جاگتے افراد ہوتے ہیں, وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, بدھ بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ کسی مذہب کسی نقطہ نظر کے ماننے والے ہو سکتے ہیں, ان سے مطالبات بھی کیے جاتے ہیں, ان سے گفتگو بھی کی جاتی ہے, ان سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں یہ حکم دیتا ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, ایک دوسرا میں کوئسچن کرتا ہوں, اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. یہ کوئسچن بھی جاوید صاحب پچھلے ہمارے پروگراموں سے ہی ایک ریفرنس دے کے لیا گیا ہے. آپ نے مختلف پروگراموں میں جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, آپ دین پہنچا دیں گے, اور دین میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انا ہدینا سبیلا اما شاکر ہوں و اما کفورا. لیکن جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی یہ والی بات جو ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات پر نہیں ہوتا, یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب رسول آتے ہیں تو اتمام حجت کا قانون آتا ہے, اور اتمام حجت کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو جو نہ ماننے والے ہیں ان کو سزا بھی دے دی جاتی ہے, یہیں پر سزا دے دی جاتی ہے, اس کا فیصلہ آخرت میں نہیں چھوڑا جاتا. جبکہ عام جب نبی آتا ہے یا عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو اتمام حجت کا قانون نہیں ہوتا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے. یہ دو الگ الگ اس طرح سے سیناریو کیوں ہیں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جس اصول پر بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ میں فلاں شخص کو فلاں قوم کو اتنی مہلت دوں گا, اور اس مہلت میں میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے انسان کو ارادہ بھی دیا گیا, اختیار بھی دیا گیا. یہ مہلت خدا کی مقرر کردہ مہلت ہے. اس مہلت کا قانون یہ ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں, اس میں لوگ آزاد ہیں, وہ جو رائے چاہے قائم کریں. جس وقت کائنات کا پروردگار اس مہلت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد تو باغ اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے.
وہ مہلت کسی صورت میں دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے, کسی صورت میں وہ آخرت تک چلی جاتی ہے.
دنیا میں کیوں ختم کی گئی؟ یعنی یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اس لیے ختم کی گئی تاکہ لوگوں کو جزا و سزا کے بارے میں جو اشکال درپیش ہے اس کا جواب دیا جا سکے. لیکن انسان کا مسئلہ کیا ہے, وہ چیزیں جو عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں ان پر وہ بحث ختم نہیں کرتا, ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک چیزیں حسی ہیں, میرے حواس کی گرفت میں آ گئی ہیں, جیسے تجربے اور شہود پر مبنی چیزوں سے ہم سائنسی اصول استخراج کرتے ہیں, ان کی بنیاد پر بہت سے تصورات قائم کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک حقیقت کے طور پر ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو عقلی استنباط سے تعلق رکھتی ہیں, انفرنس سے تعلق رکھتی ہیں, ان میں بحث ہوتی رہتی ہے. یعنی ان میں چونکہ نامحسوس کی طرف بڑھنا ہوتا ہے, محسوس سے نامحسوس کو جاننا ہوتا ہے, جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یا ہمارے حواس کی گرفت ہوتی ہیں ان کے ماورا چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے, تو اس میں استدلال کیا جاتا ہے. یہ استنباطی استدلال ہے جس کو آپ انفرنس کہتے ہیں. یعنی آپ نے کچھ حقائق کا مطالعہ کیا اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے, عقلی نتیجہ ہے, اس پہ بحث جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بحث میں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ معمل کی سطح کے اوپر, لیبارٹری کی سطح کے اوپر تجربہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے میں مداخلت کر رہا ہوں. اس وقت ساری بحث کیا ہے؟ اگر آپ الحاد کی بحث کا مطالعہ کریں تو وہ بحث ساری کی ساری دو نقطوں میں سمیٹی جا سکتی. ایک یہ کہ کائنات کے اندر ایک نظم صدیوں نہیں کرنوں نہیں اربوں سال سے چل رہا ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں آپ سے آپ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے جس کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں, اپنی عمر پوری کرتی ہیں, چلی جاتی ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا باعث بنتی ہے کہ آپ سوالات کریں.
صحیح,
اللہ تعالیٰ اگر روز کسی اخلاقی اصول پر مداخلت شروع کر دیں تو بحث کرنے کی گنجائش باقی رہے گی؟
نہیں رہے گی.
یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ نیکوں کے بارے میں, بدوں کے بارے میں روز فیصلے صادر ہونے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد یہ الحاد کی ساری بحث ختم ہو جائے گی. یہ اصل میں بحث پیدا ہی اس سے ہوئی ہے کہ ایک عادی قانون ہے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے, اور اس عادی قانون کو ایک ابدی قانون اور ازلی قانون سمجھنے کی غلطی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس موقع پر مداخلت کر کے دکھائی جاتی ہے. اس لیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ مہلت کا خاتمہ ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ تمہیں مہلت دی گئی تھی, اس میں اب یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, یہ 3 دن میں ختم ہو جائے گی, یہ 4 مہینے میں ختم ہو جائے گی. یہ مہلت کے خاتمے کا پہلے اعلان کیا جاتا ہے.
اس کے بعد
آپ دیکھیے کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے معاملے میں اونٹنی نامزد کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ مہلت کا خاتمہ ہے, جس دن تم یہ اقدام کرو گے اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے تمہیں حق حاصل ہے, وہی اختیار ہے.
اسی طرح سورہ توبہ میں بھی مہلت دی,
اسی طرح سورہ توبہ میں یہ بتایا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت
دی گئی,
اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. تو مہلت کا خاتمہ عام حالات میں موت پر ہوتا ہے، اور جب رسولوں کی بعثت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو الٹیمیٹم دیتے ہیں اس کے لحاظ سے مہلت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو خلط مبس میں ڈالنے کے نتیجے میں ہے. مہلت کی مدت میں قانون وہی ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جس وقت خدا مہلت کو ختم کر دیتا ہے تو پھر تو ہم میں سے ہر شخص جب ہماری موت واقع ہوگی تو خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، وہاں تو اختیار ختم ہو جائے گا نا. وہ عمل جو ہماری موت پر ہوتا ہے وہ رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں کسی قوم کے لیے زندگی میں ہو جاتا ہے.
ٹھیک،
بس اس کے سوا کوئی فرق نہیں.
جی میں یہاں سے لینا چاہوں گا، کوئی ہے کوئی کسی کو کوئسچن کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جب کائنات اتنی بڑی ہے تو کیا انسان نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت ابھی دور ہے؟
دیکھیے، کائنات کو ایکسپلور کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخصوص مدت تک تمہیں یہاں رہنے کی مہلت دی ہے، نہ کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوئی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، نہ اس کی تسخیر کا کوئی ہدف اسے دیا گیا ہے. یہ انسان کا اپنا شوق ہے، جتنا پورا کرنا ہے کر لے، اور انفرادی طور پر ہم یہی کرتے ہیں. یعنی میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میری امنگیں ہو سکتی ہیں، میں بڑے بڑے منصوبے بنا سکتا ہوں، آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد موت کا فیصلہ آ جاتا ہے. موت کا فیصلہ میری امنگوں اور میری آرزوؤں اور میرے منصوبوں کے لحاظ سے نہیں آتا، بچپن میں آ جاتا ہے، جوانی میں آ جاتا ہے، بڑھاپے میں آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، دیر سے آ جاتا ہے. تو یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا بھی، یعنی جس طرح ایک فرد کے معاملے میں میری آرزوؤں اور میری امنگوں کے لحاظ سے موت کا وقت مقرر نہیں کیا گیا، کائنات کے لیے بھی نہیں کیا گیا. یہ خدا کا فیصلہ ہے، جتنی مہلت اس نے دینی ہے وہ دے گا. جس دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابھی آپ کے یہ منصوبے دنیا میں باقی تھے، آپ نے کوئی 15-20 شہر اور بسانے تھے، آپ نے چاند پر اور مریخ پر جانا تھا، ہم انتظار کرتے ہیں. نہیں، جس طرح فرد کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے، اس طرح قوم اور کائنات کے بارے میں بھی یہ اصول نہیں. تو قیامت جب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا آ جائے گا. خدا نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے انسان کو یہ کہ وہ فلاں فلاں کام کرے، اور کر لے گا تو اس کے بعد ہم دنیا کے خاتمے کا اعلان کریں گے. اسی وجہ سے یہ بات بھی درست نہیں ہے جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس دنیا کا سائنسی مطالعہ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے گا یہ کب ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت بغتتاً آئے گی، یعنی ایک دن جبکہ تم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، تم سوئے ہوئے ہو گئے یا آرام کر رہے ہو گئے، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو گئے، اچانک اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس لیے دنیا کے خاتمے کا اس دنیا کو ایکسپلور کرنے یا اس کی تسخیر کرنے یا اس کو گرفت لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خدا کا فیصلہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہر انسان کی موت کا فیصلہ صادر ہوتا ہے. یعنی ایک وہ فیصلہ ہے جو میرے آپ کے لیے کسی بھی وقت صادر ہونا ہے، اسی وقت صادر ہو سکتا ہے، کل صادر ہو سکتا ہے، 10 سال بعد صادر ہو سکتا ہے. تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح کا ہے. اس کا تعلق کسی منصوبے سے نہیں ہے کہ یہ ہم پورا کر لیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پابند ہے، قیامت اس سے پہلے نہیں آئے گی.
جاوید صاحب، یہ کوشچن آیا ہے جو کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے بڑا ویلڈ کوشچن ہے. آج کل ایک کرنسی انٹروڈیوس ہو رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، اور مختلف جگہوں پر اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. بہت ساری ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، کئی ممالک میں یہ غیر قانونی بھی تصور کی جاتی ہے، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے یعنی فراڈ ہے. ڈیجیٹل کرنسی کا، اس کو اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا جائزہ لیں تو یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ورچوئلی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، لاجیکل ہے، سافٹ ویئر کے اندر ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے اس سے پہلے ہم کرنسی کو دیکھنے کی غلطی میں مبتلا رہے. عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ سونا لائیے کہیں سے اور اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مبادلہ کریں.
صحیح.
آپ کی دلچسپی کی چیز ہے، ملیشیا میں یہاں رہتا ہوں، وہاں ایک ریاست میں علماء کی حکومت ہے اور پچھلے 25-26 سال سے علماء وہاں حکومت کر رہے ہیں. شمال میں ایک ریاست ہے وہاں. تو انہوں نے ایک زمانے میں سونے کے سکے جاری کر دیے اور یہ کہا کہ یہی کرنسی ہوگی. تو لوگوں نے شوق سے خرید کے گھر میں رکھ لیے اور اس کے بعد خاتمہ ہو گیا اس کا. تو اس لیے ہی جو کرنسی کے معاملات ہیں یہ اصل میں دنیا کے عرف پر چلتے ہیں.
ٹھیک.
یہ جو کاغذ آپ کی جیب میں ہے اور میری جیب میں بھی ہے،
اس کی بھی کوئی
اس کے بارے میں آدمی کب خیال کر سکتا تھا کہ اس کی یہ حقیقت ہوگی کہ اس کو ہم دیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک قوت بن جائے گا اور اس سے مبادلہ ہوگا اور یہ دے کے ہم دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں خرید کے لے آئیں گے؟ ایسا نہیں تھا نا. یعنی پہلے تو آپ کو مبادلہ کرنا ہوتا تھا، یا کوئی آپ چیز دیتے تھے یا
بارٹر سسٹم جو تھا،
یا بارٹر سسٹم مبادلے کا اصول تھا.
بالکل.
اور یا یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو جو قیمتی دھاتیں تھیں بنا دیا گیا تھا، اس میں قیمت برابری ہوتی تھی.
ٹھیک.
یعنی سونے کی وہ طاقت موجود ہوتی تھی عملی طور پر جو آپ کے لیے خریداری کا ذریعہ بنتی تھی. تو اب ایک کاغذ کا نوٹ ہے، اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پلاسٹک کرنسی وجود میں آتی ہے، آپ جیب میں ایک کارڈ ڈالتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور سارے معاملات بینکاری کے نظام کے تحت ہوتے چلے جاتے ہیں.
ٹھیک،
یعنی کون آدمی ہے کہ جو آپ اپنی جیب میں ہزاروں ڈالر ڈال کے نکلتا ہے؟ ایک یا دو کارڈ آپ نے ڈالے ہوتے ہیں اور آپ ساری دنیا میں جو کچھ خریدنا ہے خرید لیتے ہیں. تو اگر کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے گی تو وہ اسی اصول پر ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بالکل خالص معاشی اصولوں پر دیکھنا چاہیے. مبادلے کے طریقے آج کے زمانے میں ایک ہو سکتے ہیں، ماضی میں دوسرے تھے، مستقبل میں کیا کیا وجود میں آ جائیں گے، اس پر مذہب کو کوئی حکم لگانا بھی نہیں چاہیے. مذہب کا حکم ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی قباحت ہوگی تو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ انسان کا اخلاقی وجود ہے جس کو پاکیزہ رہنا چاہیے. اس کے سوا دنیا میں کس چیز کو آپ نے کیا حیثیت دینی ہے، اس کے قوانین کیا بنانے ہیں، ضابطے کیا بنانے ہیں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو مذہب کا موضوع بناتے ہیں وہ جلد یا بدیر شکست کھا جاتے ہیں.
آپ نے بجا فرمایا کہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے جو ایک جو کانسیپٹ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اندر فلکچویشن بہت ریپڈ ہوتا ہے اور بہت بہت زیادہ ہوتا ہے. سونے میں عام طور پر اتنا فلکچویشن ایک دم سے نہیں آتا یا دوسری کرنسی میں، اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بیک پہ سپورٹ کوئی نہیں ہے. جیسے کاغذ کا نوٹ جو میری جیب میں رکھا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. اس ڈیجیٹل کرنسی کو اون کوئی نہیں کر رہا، کوئی بینک نہیں کر رہا، کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہا اور نہیں کر رہی گورنمنٹ. اور دوسرا فلکچویشن بہت ریپڈ ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ کسی ایک شخص کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور کوئی دوسرا شخص بہت زیادہ فائدے میں رہے. تو یہ جوئے کی سی کیفیت بن جاتی ہے، اس لحاظ سے میں جاننا چاہتا ہوں.
یہ اگر ایک فرد کی حیثیت سے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں جوئے سے کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے اخلاقی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. یعنی مذہب کا مخاطب تو فرد ہے نا،
ٹھیک،
اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے تمام اعمال پر نگران رہے. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی جگہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس میں دھوکے کا امکان پیدا ہو رہا ہے، کوئی ضرر پیدا ہو رہا ہے، کسی کے لیے کوئی نقصان کا وہ باعث بن رہا ہے، تو وہ اپنی تطہیر کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے ایسے کاموں سے اجتناب کرے. رہا یہ معاملہ کہ قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر کسی چیز کو قبول کرنا ہے، تو آپ نے خود فرما دیا کہ ابھی اس کو نہ بینک قبول کر رہے ہیں نہ اس کو حکومتیں قبول کر رہی ہیں. تو کرنسی چونکہ مبادلے کی ضمانت ہے، اس لیے یا تو اس کو کسی قوم کا نظم اجتماعی قبول کرے گا یا بین الاقوامی قوانین قبول کریں گے، اس کے بعد ہی وہ ایک جائز کام ہوگا. تو اس وجہ سے اس وقت تو یہ کام بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے بھی جائز نہیں قرار پایا. تو ہم اس میں خامخواہ رائے دینے کے لیے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ یعنی اس کو پہلے ان سب مراحل سے گزرنے دیجئے. اگر اس کو بین الاقوامی سطح پہ قبول کر لیا جائے گا تو یہ ایسی قبولیت ہوگی جیسے اب کریڈٹ کارڈ کی ہو گئی ہے، جیسے آپ کے ڈیبٹ کارڈ کی ہو گئی ہے، جیسے پلاسٹک کرنسی وجود میں آ رہی ہے، جس طرح اور دوسری چیزیں وجود میں آئی ہیں. یہ جو آپ کا نوٹ ہے یہ کوئی ایک دن میں مان لیا گیا تھا. آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کتنے علماء نے اس پر کتابیں لکھی اور ایک لمبے عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ چیز کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اب یہ کام کرنا چاہیے، زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی اخلاقی قباحت ہے تو فرد کو تلقین کریں کہ وہ اپنی اخلاقی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. قرآن مجید نے دیکھیے جوئے پر گفتگو کرتے ہوئے بعض اخلاقی پہلو اور بعض روحانی پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے. مثلا یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے گی. تو اب دیکھیے دینی لحاظ سے تو چیزیں اس طرح بھی چھوڑنی پڑتی ہیں. ایک چیز میرے باطن پر اثر انداز ہو رہی ہے، ایک چیز میرے اخلاقی وجود کو آلودہ کر رہی ہے، ایک چیز مجھے خدا کی یاد سے غافل کر رہی ہے، ایک چیز میری مذہبی حیثیت کو مجبور کر رہی ہے، ایک چیز نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ایک بندہ مومن کی حیثیت سے مجھے چھوڑنی چاہیے. تو فرد کا اپروچ بالکل مختلف ہوتا ہے. بین الاقوامی قانون جب کسی چیز کو مبادلے کی چیز کے طور پر تسلیم کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ اور 10 سال کے بعد تسلیم کر لیا جائے، تو اس کے بعد آپ کیا بحث کریں گے پھر اس پر؟ تو اس وقت یہ بحث میں اس کو قبل از وقت سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کو پہلے ادھر سے قبولیت ملنی چاہیے. یعنی کرنسی کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن ایک نوٹ چھاپا تھا اور اس کے بعد بیٹھ کے اس پہ بحث کر رہے تھے. دنیا میں اس کو قبول عام حاصل ہو گیا، اس کو مبادلے کی ایک ضرورت کے طور پر قبول کر لیا گیا، اس کے بعد ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں مبادلے کے طور پر قبول کی جاتی ہیں، کبھی عرف اس کا فیصلہ کرتا ہے، کبھی رسوم و رواج فیصلہ کرتے ہیں، کبھی بین الاقوامی قوانین فیصلہ کرتے ہیں، وہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمارا کنسرن بحثیت ایک مسلمان کے صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے بس، اور اخلاقی خرابی تو ساری دنیا مان لے تب بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک جی.
کیا اسلام میں جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے یہ ایک کرائم ہے، ڈسکرج کی جاتی ہے، انکرج کی جاتی ہے، اس پہ اسلام کا کیا موقف ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ آزادی سے لوگوں کو معاشی جدوجہد کرنے دیں گے تو کنسنٹریشن لازمن پیدا ہوگی، یہ خدا کا قانون ہے، اس کو روکا ہی نہیں جا سکتا. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہاں اس وقت 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو برابر برابر 5,000 روپے دے دیں اور پھر ان سے کہ دنیا میں چلے جاؤ، تو کچھ دیر کے بعد ان میں سے 1-2 آدمیوں کے پاس وہ جمع ہو گئے ہوں گے، باقی لوگ محروم ہو چکے ہوں گے. اس کو بیان کیا ہے سورہ حشر میں، یہ کہا ہے کہ اس وقت بہت سے اموال فتوحات کے نتیجے میں آ گئے، اگر آپ نے نجی شعبے کو دے دیے، عام افراد کے حوالے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ سب کے سب دولت مندوں کے ہاتھ میں جمع ہو جائیں گے. کئی لا یقون دولتم بین لگی آئے منکم. اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ نہیں، ارتقاض دولت نہیں ہونا چاہیے. یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے معاشی امن پہ پابندی لگا دینی چاہیے. نہیں، یہ کہا ہے کہ ان کو آپ نظم اجتماعی کے پاس رکھیں. دولت کا ارتکاز تو ہونا ہے معاشی عمل کے نتیجے میں، غریبوں کی مدد کے لیے آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جو اس آیت کو بھی لوگوں نے بہت غلط سمجھا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، وہ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا، اور چونکہ ایسا ہوگا تو اس وجہ سے ان اموال کو غریبوں کے لیے خاص رکھ لیا جائے. بلکہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ معیشت کے پورے عمل کے بارے میں یہ بتا دیتی ہے کہ ہوتا کیسے. تو اس پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب مصنوعی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، بلکہ پورا نظریہ پیدا ہوا اور اس نظریے کے تحت 2 بڑی حکومتیں وجود میں آئیں، آدھی دنیا پر اس نظام کو نافذ کر دیا گیا، ناکامی ہو گئی. دنیا میں جو معاشی عمل ہے یہ جب بھی چلے گا یہ لازماً ارتکاز پیدا کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس ارتکاز سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کیا تدبیریں کرنی ہیں، غریبوں کو اس سے بچانے کے لیے کیا اسباب کرنے ہیں، یہ مذہب کا موضوع ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا.
کیا اس وقت دنیا میں تقریباً 50 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، تو کیا کسی کو اس لحاظ سے کہ جہاں اسلامی بینکنگ پورے طریقے سے پریکٹس کی جا رہی ہو کسی کی مثال دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا، جو ہمارے پاکستان میں اسی نظام کو چلایا جا رہا ہے، یہ جزوی طور پر یا کلی طور پر اسلامی ہے؟ اگر یہ جزوی طور پر ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی دن یہ اپنے اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، تو کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنا درست ہوگا یا اس سے روایتی نظام کو پروموٹ کرنے والی بات ہوگی؟
آپ نے کئی سوالات اس میں جمع کر دیے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو الگ الگ کر کے اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے، پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے، معاشی نظام تو ایک بڑی اصطلاح ہے، معیشت میں بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں. اس وقت غالباً آپ کی گفتگو کا محور ہمارا بینکاری کا نظام ہے. بینکاری کا نظام قرض پر قائم کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر منی لینڈنگ پر مبنی نظام ہے. جب سے یہ قائم ہوا ہے یہ اسی طرح سے کام کرتا رہا ہے. قرض کے بارے میں اسلام کی ایک اخلاقیات ہے، وہ اخلاقی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضروریات سے زیادہ، یعنی ذاتی، کاروباری، حال مستقبل کی ضروریات سے زیادہ کچھ ہے، اور آپ کے کسی بھائی کو اپنے کسی ذاتی مسئلے میں، کسی کاروباری مسئلے میں ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ اس کو دے دیں. اسلامی اخلاقیات میں یہی پہلا درجہ ہے. آپ نہیں دے رہے اور قرض دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اس نیکی کے نتیجے میں پھر کسی منفیت کا تقاضا نہ کریں. یعنی قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا، اس کو اسلام اخلاقی لحاظ سے قبول نہیں کرتا، کیونکہ قرض اپنی ذات میں دوسرے کی مدد کرنے کا عمل ہے، یہ کوئی کاروباری عمل نہیں ہے. ایک شخص نے اپنی مدد کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، مدد اس نے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے مانگی ہے، کسی کاروبار کے لیے مانگی ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے. مدد کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اور اگر آپ قرض کے طور پر ہی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو اس پر نفع کا تقاضا نہ کریں. یہ ہے اصول. اب جب تک آپ بینکنگ کو اس بنیادی چیز سے نہیں نکالیں گے، جو تدبیر چاہے کر لیں وہ ہیلا بن جائے گی، اس لیے کہ جو اس کی اصل ہے وہ قرض پر قائم ہے. تو میرا نقطہ نظریہ، اور میں نے اس کو لکھا بھی ہے اپنی کتاب مقامات میں، کہ بینکنگ کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر چلنا چاہیے. وہ پہلے اپنے اس بنیادی تصور کو دور کرے. اس کے بعد جو آپ کی موجودہ کمرشل بینکنگ ہے یہ چند اصلاحات کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں اس میں بھی اس بنیادی بات کو مان لیا گیا کہ قرض لینا دینا ہے. اب قرض لینا دینا ہے تو پھر آپ جدھر سے بھی رخ کریں گے سود آئے گا, اور جب سود سامنے آئے گا تو آپ صرف ہیلا کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کمرشل بینکنگ میں پہلے اس بنیادی چیز کو مان لیجئے کہ اب یہ قرض دینے کا معاملہ نہیں رہا, یہ فائنانسنگ ہے, اور فائنانسنگ پرنسپل سیکیور ہو سکتی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر موجودہ کمرشل بینک کو استوار کرنے کو بالکل درست سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اب اس کو قرض کی نفسیات اور قرض کی ٹرمینالوجی سے نکل جانا چاہیے. لیکن نہ کمرشل بینکنگ کے ماہرین اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور نہ ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے علمبردار اس صورتحال کو سمجھ کر اس کا یہ حل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. عامۃ الناس کا جہاں تک تعلق ہے, ایک آدمی کہتا ہے یا ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم سود نہیں دیتے, ہم تو آپ کے پیسے کو کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کا اطمینان ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. عام آدمی کو زیادہ مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. تاہم اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ جب تک آپ بینکنگ کو قرض پر استوار کریں گے, اس میں جو ہیلا بھی آپ کریں گے وہ ہیلا ہوگا, وہ اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا. حقیقت اس وقت تبدیل ہوگی جب آپ بنیادی عمل کو تبدیل کر دیں گے. یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, آپ بینک قرض دینے کا کام نہیں کرتے, وہ فائنانسنگ کرتے ہیں, اور فائنانسنگ کے یہ اصول ہیں. اچھا, ہر فائنانسنگ کے عمل پر یا انویسٹمنٹ کے عمل پر یہ بحث ہو جاتی ہے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ منصفانہ ہے, یہ منصفانہ نہیں ہے. وہاں پھر بحث کا دائرہ تبدیل ہو جائے گا. یعنی وہاں بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ سود ہے یا نہیں, کیونکہ سود کا تعلق قرض سے ہے. اب بحث یہ ہوگی کہ جو آپ نے اس وقت شراکت کا یا فائنانسنگ کا یا سرمایہ کاری کا طریقہ اختیار کیا, یہ طریقہ منصفانہ ہے یا منصفانہ نہیں ہے. تو بحث کا میدان بالکل تبدیل ہو جائے گا. یہ جب تک اپنی بنیاد سے تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم بہت اچھا نیکی کا سفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ہیلا بازی ہے, یہ بحث ختم نہیں ہو سکتی. پہلے اس بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کیا بینکنگ کا نظام قرض پر ہے یا پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ پر ہے.
جب بینک میں کوئی شخص جاتا ہے جس کو اسلامی بینکنگ سسٹم کہتے ہیں, تو بینک والے اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ ہم آپ کے پیسے کو کس طرح سے کہاں پر انویسٹ کریں گے. تو آدمی تو پیسے دے آتا ہے, اب جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جس طریقے سے بھی کرتے ہیں اس میں ہر سال وہ تھوڑی سی کمی بیشی کر کے منافع کے نام سے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مضاربہ ہے یا مشارکہ ہے یا کس طریقے سے پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے.
ان کا بیان ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. دیکھیے, میں نے آپ سے پیسے لیے اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں, میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں جو کچھ نفع ہوگا دے دیا کروں گا. اب میں اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں, جو کچھ آپ کے علم میں ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں, جو علم میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. یہ عام آدمی کے لحاظ سے جواب ہے, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جس پر میں نے تبصرہ کر دیا. عام آدمی کے بارے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں وہ اپنے لیے کوئی اسباب پیدا کر لیتا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بیان دے رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی.
ٹھیک, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی محترم کے زمانے میں کیش اور بارٹر سیل دونوں ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں, خاص طور پہ یعنی اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو حدیث میں نقل ہوئی ہیں ہمارے پاس, جس میں جنس کے بدلے جنس کے حوالے سے بھی وضاحتیں موجود ہیں. اس بیک گراؤنڈ میں ایک تو اس کی وضاحت کر دیجئے.
دونوں طریقے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے جاری ہو گئے, اور بارٹر کا مبادلے کا طریقہ بھی تھا. آپ اپنی گندم لے گئے, دوسرے سے کھجور لے آئے. تو یہ دونوں طریقے ایک لمبے عرصے تک جاری رہے ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہے ہیں, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر موجودہ پیپر کرنسی وجود میں آ گئی.
صحیح. اور دوسری جو ہمیں احادیث کے اندر جو ملتے ہیں ٹیکسٹ, جو احادیث کا ٹیکسٹ ملتا ہے, اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا بخاری یا صحیح سنت یا باقی کتابوں کے اندر. تو وہ جو بات کہی گئی ہے, جو نریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم نے تلاش کرنا ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ یعنی بتا سکیں گے کہ کون سے یعنی کوئی ریسورس اس کو یوز کیا جائے یا کیا ماخذ ہے کہ جس سے اس کو بات کو سمجھا جائے کہ کس موقع پہ یہ بات کہی گئی تھی.
پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے.
جی
دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, بلکہ آپ کی موجودگی میں بھی دوسرے علاقوں میں جو لوگ مل کے گئے ہیں, انہوں نے جو کچھ سنا, جو کچھ سمجھا, جو کچھ دیکھا, اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. یعنی یہ ان کی نریشن ہے. یوں نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ان کو لکھوا دی ہے, کوئی چیز ان کو یاد کرا دی ہے, جیسے قرآن مجید ہے. ان کی نریشن ہے, انہوں نے جا کے بیان کر دیا. اب یہ کہ ان کی مرضی ہے، وہ کسی بات کو آدھا بیان کر دیتے ہیں، کسی کو پورا بیان کر دیتے ہیں، کبھی دو یا چار یا پانچ آدمی سن کے آئے ہوتے ہیں، ایک شخص اتنا بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سب کو جمع کر لیں، یعنی جو بھی آپ کے پاس نیریٹوز موجود ہیں ان سب کو جمع کر لیں، اس سے بڑی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ پھر قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر لیا گا.
جیسے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ دو افراد آئے اور شادی کی اجازت کے لیے کہ میں کرنا چاہتا ہوں، ایک کو آپ نے اجازت دے دی کچھ کام کرنے، وہ کر کے آ گیا، آپ نے شادی کی اجازت دے دی، ایک کو آپ نے اجازت نہیں دی ان کے رویے کی بنیاد پہ، تو یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہمیں کتاب میں نہیں ملتا، ٹیکسٹ ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن کیا اس کی گراؤنڈ تھی کہ جس کی بیس پہ مختلف ڈیسیجن کیے گئے ایک ہی معاملے کے اوپر، یعنی اس چیز کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں کیا ہمارے پاس سورس اویلیبل ہے؟
اپنی اصول پر دیکھیے، یعنی جب میرے پاس ایک شخص آتا ہے کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے، تو میں اس کے احوال کے لحاظ سے مشورہ لیتا ہوں.
جی،
یعنی ہر موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی حکم نہیں بیان کر رہے ہوتے تھے، آپ ایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ بھی دیتے تھے، رائے بھی دیتے تھے. بارہ ایسا ہوا ہے کہ گھریلو معاملات میں آپ نے ایک بات کہہ دی، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ایک صحابیہ کو آپ نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ معاملات جاری رہنے چاہیے، یہ گھر یا نکاح ایسی چیز نہیں کہ اس کو یوں ہی توڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے لیے اس کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہر موقع کے اوپر ایک قانون نہیں بیان کیا جاتا، لوگوں کے لحاظ سے، ان کے حالات کے لحاظ سے رائے بھی دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے. تو جب آپ کو کسی چیز کے تمام پہلو مل جائیں، میں نے ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے، وہ پانچ سات آٹھ دس لوگ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر وہ بات بیان کی ہے، آپ اس سارے ذخیرے کو جمع کر لیں، اس سے بڑی حد تک پس منظر معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ نہیں معلوم ہوتا تو پھر بھی کچھ اصول ہیں، مثلا ہم دیکھیں گے کہ کیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کے کسی اصولی حکم کے تحت آتی ہے، اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی، وہ کسی عقلی مقدمے پر مبنی ہے، اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی، وہ انسانی فطرت کا کوئی تقاضا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں سمجھ لی جائے گی. تو یہ جو روشنی حاصل کرنی ہے آپ نے، وہ اگر خود آپ کو اس واقعے سے نہیں ملی، کیونکہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں تھی بیان کرنا، انہوں نے اپنے شوق سے بیان کیا ہے. آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گے، آپ نے یہاں کچھ باتیں سنی ہیں، اپنے طریقے سے آپ بیان کر دیں گے. اب وہ دو چار پانچ دس لوگوں کے ہاں جب وہ چیزیں چلی جائیں گی تو کچھ سوالات پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے نا، مثال کے طور پر ہم مسند احمد بن حنبل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا ہی میں روایت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ رات کے وقت دیا بجا کے سونا چاہیے، رات کے وقت دیا بجا کے سونا چاہیے. اب ظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی مذہبی حکم ہے، ماؤں کو ضرورت ہوتی ہے رات کے وقت، اور بھی بعض ضروریات ہو سکتی ہیں، بوڑھوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو آگے چل کر جب پوری بات سامنے آتی ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نے پوری بات یہ فرمائی تھی کہ دیکھو رات کے وقت دیا بجا کے سویا کرو، یہ دیے نہیں تھے جب جلتے، دیا بجا کے سویا کرو کیونکہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ آ کر فتیلا پکڑتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل عام مشاہدے تجربے کی چیز ہے جس بارے میں آپ نے ایک ہدایت دی. ایسی چیزیں عام طور پر جب تمام روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتی ہیں. یہ ہسٹوریکل کرٹیسزم کا طریقہ ہے، یعنی جو تاریخی مواد آپ کو ملتا ہے آپ ایسے ہی اس کو دیکھتے ہیں، تمام افراد کو جمع کرتے ہیں، تمام بیانات کو جمع کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. نہیں واضح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ پھر دو اصول ہیں کہ علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے. یہی طریقہ.
اچھا جاوید صاحب، ایک کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ سے لیتا ہوں میں کوشچن. یہ ایک ای میل پر کوشچن آیا اور یہ صاحب جو ہے وہ آپ کا تبصرہ جاننا چاہ رہے ہیں. سعودی عربیہ میں جو حالیہ اقدامات ہو رہے ہیں اس کے جو حوالے سے آپ کا تبصرہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر اب جو ہے وہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی بھی آزادی مل گئی، ان کے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹس کمپلیکس بن گیا، اسٹیڈیم ہے، سینما ہاؤسز کھل گئے، وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے گیمبلنگ سینٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک دم سے یہ جو سعودی عربیہ کا جو پہلے انوائرمنٹ تھا، جو ماحول تھا، ایک دم سے یہ ساری آزادی جو دی جا رہی ہے، آپ کا تبصرہ کیا ہے اس پر؟
دیکھیے، پہلے تو اصولی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ نظم ریاست قائم کرتے ہیں تو آپ کو کبھی لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. ریاست اس لیے نہیں قائم کی جاتی کہ وہ لوگوں کے اخلاقی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کرے گی، اصول میں یہ بات ٹھیک نہیں. میں نے ایک مذہب کو قبول کیا ہے، اس مذہب پر عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے. مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے نیکی اختیار کرنی ہے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے مجھے ایک ہدایت فرمائی ہے تو یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. اگر میں کسی وقت اس میں کوتاہی کروں گا تو یہ خدا کے حضور میں میری کوتاہی ہوگی، اور اس پر مجھے اسی پہلو سے آپ بھی توجہ دلا سکتے ہیں، حکومت بھی توجہ دلا سکتی ہے، علماء بھی توجہ دلا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو قانون کا مسئلہ جب آپ بنائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے مرحلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک گھٹن پیدا کر دیں گے، دوسرے مرحلے میں اسی طرح اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں کریں گے. تو اس لیے پہلے اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ریاست یا حکومت کا جو نظم آپ قائم کرتے ہیں اس میں قانون سازی کی بنیاد صرف دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آپ حق تلفی کے ازالے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، یعنی کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، آپ اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں، ضابطے بنا رہے ہیں، اور وہاں حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو پیش نظر رکھ کے آپ قانون سازی کر رہے ہیں.
روایتوں میں کیوں آتا ہے کہ وہ شراب پینے پہ حضرت عمر کے زمانے میں کوڑے بھی مارے گئے؟ یہ اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہیں، اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. اخلاقی اصول جو آپ فرما رہے ہیں، شراب اگر میں پی رہا ہوں تو یہ تو میرا اخلاقی میرا مسئلہ ہے نا، میں کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہا، میں کوئی حق تلفی نہیں کر رہا، میں خود شراب پی رہا ہوں، تو سزا دینے کا اختیار تو پھر نہیں ہے حکومت کے پاس.
دیکھیے، آپ نے یہ شراب نوشی کا ذکر کیا، ذرا اس مجلس کے احوال پڑھیے جس میں صحابہ کرام اس پر قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا؟ اس میں گفتگو ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس کے لیے سزا کس اصول پر مقرر کی جائے. یہ خود سیدنا عمر کے زمانے میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے، اس کی تفصیلات موجود ہیں. آپ چاہیں تو میری کتاب برہان میں دیکھ لیں، میں نے پورا واقعہ نقل کر دیا. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا استدلال کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شراب پی لیتے ہیں، نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں، لوگوں کی بہو بیٹیوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ تہمت لگانے پر 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے تو ان کو بھی یہی سزا دینی چاہیے. یہ استدلال خود بتا رہا ہے کہ حق تلفی کے اصول پر یا بغی کے اصول پر، زیادتی کے اصول پر قانون سازی ہو رہی ہے. آپ اس میں اختلاف کریں
گے، وہ سزا شراب پینے پر نہیں ہے، وہ تہمت لگانے پر ہے.
انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو سد ذریعہ کے اصول پر انہوں نے اس پہ سزا مقرر کی. جب بھی آپ کوئی سزا مقرر کریں گے آپ کو اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا. دیکھیے، سد ذریعہ کے اصول کو سمجھ لیجیے. یہ ٹریفک کے آپ کے جتنے قوانین ہیں یہ کس اصول پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ اس اصول پر بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی قاعدے ضابطے کی پابندی نہیں کریں گے
تو حادثہ پیش
آئے گا. قدیم زمانے میں تو چلیے، ادھر سے آپ نے اپنا گھوڑا نکال لیا، ادھر سے انہوں نے اپنا گدھا نکال لیا، اب اس کا شدید اندیشہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس میں جان کا اتلاف ہوگا. تو سد الذریعہ یعنی اس کو روکنے کے لیے آپ ٹریفک کے قوانین بنا دیتے ہیں.
ٹھیک،
بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نشے میں اگر باہر نکلے، اس وقت بھی پوری دنیا میں نشے میں آپ ڈرائیونگ کریں گے مثال کے طور پر، تو قانون موجود ہے. تو اس میں بحث یہ ہو سکتی ہے کہ پابندی کس جگہ سے لگانی ہے. دیکھیے، قانون کی سطح پر یہ بات کہ مجھے ایک قطرہ شراب بھی نہیں پینی، یہ مذہبی حکم ہے، میرے پروردگار کا ہے، اس پہلو سے تمام تر چیزوں میں اپنے ربی کے سامنے جواب دے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے. جس وقت نشہ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں وہاں کیا معاملات پیش آ جائیں گے؟ کسی کا حق تلف ہوگا، کسی کے خلاف آپ کو اقدام کریں گے، یہاں یہ جرم بنے گا. اور جرم کے لیے جس طرح جرم کے ارتکاب کے بعد قانون بنایا جا سکتا ہے، سد ذریعہ کے اصول پر بھی قانون بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ اصول ہے. اس اصول کو نہ ہمارے ہاں طالبان نے ملحوظ رکھا، نہ ایران میں جو حکومت قائم ہوئی انہوں نے ملحوظ رکھا، نہ اس کو سعودی عرب میں جب یہ حکومت قائم ہوئی انہوں نے ملحوظ رکھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ ایک نظم حکومت قائم کر رہے ہیں تو آپ دین کے وہ احکام جن کا تعلق ہے ہی حکمرانوں سے، ان کو آپ اپنائیں، ان کو آپ اختیار کریں. افراد کا جہاں تک تعلق ہے ان کو تلقین اور نصیحت کی جا سکتی ہے، وہ ممبر پر کی جاتی ہے. اسی لیے ریاست میں جمعہ کا ممبر حکمرانوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. علماء تلقین کرتے ہیں، اس میں قانون نہیں بنایا کرتے. جب آپ بنائیں گے زمانہ کچھ گردشوں سے گزرے گا، اس کے بعد آپ کو یہی کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون کے خواتین ڈرائیونگ نہیں کرے گی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟
نہیں.
حدیث میں لکھا ہوا ہے؟
نہیں.
یعنی سد ذریعہ کے اصول پر یہ بنا دیا گیا. اور اس میں پیش نظر کیا ہے؟ یعنی ایک خاتون کی اخلاقی حفاظت، یہ ریاست کا کام ہی نہیں. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ کسی فتنے کو روکنے کے لیے، کسی فساد کو روکنے کے لیے، بغی جس کو قرآن کہتا ہے، سرکشی کو روکنے کے لیے، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے قانون سازی کرے. یہ قانون بجائے خود غلط تھا. دیکھیے میں پھر عرض کر دوں، یعنی مذہبی قانون کی حیثیت سے ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، مجھے اس کو اختیار کرنا ہے اس مذہب کے ماننے والے کی حیثیت سے، میرا معاملہ وہاں میرے پروردگار کے ساتھ ہے. وہ چیزیں جو جرائم بنتی ہیں، یہی گناہ اور جرم کا فرق ہے نا. یعنی گناہ تو میرے رب نے ایک بات کہہ دی ہے، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں اس کو مانتا ہوں تو یہ گناہ ہے. لیکن
جی
جرم کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جبکہ یا وہ حق تلفی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بن رہی ہے. تو ریاست کی جورسڈکشن جرائم ہے، جب ریاست جرائم کے بجائے گناہوں کے بارے میں قانون سازی کرے گی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اس وقت ہوا ہے. میں تو ہمیشہ اس سے اختلاف کرتا رہا ہوں، بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے. نہ آپ کو وہ لوگ جو فٹ بال کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ان کی نکرے ماپنی چاہیے، نہ آپ کو لوگوں کی داڑیاں ماپنی چاہیے، نہ آپ کو ان کی شلواریں ماپنی چاہیے. یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے.
نہیں میں
یہ معاملات سر تسر شخصی ہیں، ان میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے. میں اپنی رائے کی پابندی کروں گا، آپ اپنی رائے کی پابندی کریں گے. یہ بات کہ خواتین محرم کے ساتھ سفر کریں گی یا نہیں کریں گی شخصی معاملہ ہے، یہ اس خاتون کو فیصلہ کرنا ہے. اس کی تحقیق کے مطابق اگر یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس پر عمل کرتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی. اگر وہ کسی چیز کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اپنے رب کے سامنے جواب دے ہے. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پابندی لگائے. چنانچہ دیکھیے اس وقت بھی دسیوں لوگوں کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس قانون کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں حج اور عمرے پہ جانے کے لیے، اور اس کے لیے جھوٹے ڈکلریشن دیتے ہیں. یعنی اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی تعلق والے کو، کہیں بھائی بنا کے، کہیں باپ بنا کے یہ سفر کیے جاتے ہیں. تو جب آپ شخصی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، ورنہ یہی کچھ ہونا ہے. اور ہر حکومت جو اس طرح کی پابندیاں لگائے گی اس کا آخری انجام
ایک اس میں ذرا وضاحت کیجئے گا جاوید صاحب. آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ شخصی قوانین پر یہ حکومت کچھ نہیں آپ کہے گی. وہ جو ایک حدیث کا آپ تشریح جس طرح جو بتاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جی جب تم برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، پھر زبان سے، پھر وہ دل میں برا جانو. آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک دائرہ اختیار کے اندر یہ بیان کی جاتی ہے. حکومت کا دائرہ اختیار وہ پوری کی پوری ریاست ہے، حکمران جو ہے اس پوری ریاست کا وہ دائرہ اختیار اس کا ہے. تو حکمران کو اب اس حدیث کے اندر دیکھیں تو حکمران کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ اخلاقی برائی دیکھو یا جان مال عزت آبرو والی برائی دیکھو، یہ نہیں کہا گیا. کہا کوئی بھی برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روک دو. تو کیوں نہیں حکمران یہ بنائے گا؟ اگر کوئی شراب پیے گا تو حکمران اسے پکڑے گا، اسے سزا نافذ اس پہ ہوگی. اس تو اس شخصی آزادی کے تحت تو پھر میں پرمٹ مانگوں کہ جی مجھے شراب خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے، حکمران جو ہے وہ مجھے اجازت بھی دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جی زبیر صاحب کی شخصی آزادی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. وہ دائرہ اختیار پھر کہاں گیا؟ وہ حدیث کہاں گئی؟
شراب پر ہم گفتگو کر چکے ہیں.
جی
میں نے عرض کر دیا ہے
جی
کہ اس میں چونکہ آدمی نشے میں ہوتا ہے اور نشے میں وہ باہر نکلے گا، باہر نکلے گا تو کچھ خرابیاں پیدا کرے گا. اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس کو جرم قرار دیا. میرے نزدیک ان کے استدلال میں غلطی نہیں ہے. اس وقت بھی پوری دنیا میں اس کے بعض حصے ہیں جن پہ اسی طرح قانون سازی کی جاتی ہے. امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے.
دوسرے جرائم لے لیں آپ، جیسے اگر میں بغیر نکاح کے اگر رہنا چاہوں کسی
میری میری گزارش سنیے نا، پہلے آپ اس کو اصولی طور پر سمجھ لیں. یہ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس جگہ کیا کام لوگوں کے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہے. میں نے یہی اصول بیان کیا. اب آپ نے جو استدلال کیا وہ لفظ منکر سے کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں تو صرف برائی کہا گیا ہے. منکر ہر برائی نہیں ہوتی. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید جب لفظ معروف اور منکر استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے. معروف کا مطلب ہے وہ اچھی باتیں جو عالمی سطح پر، عالمگیر سطح پر مانی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی پوری انسانیت کو اس کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھلائی کی باتیں ہیں، جیسے سچائی ہے، دیانت ہے، اس طرح کی چیزیں. منکر کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو انسانی فطرت ہمیشہ سے برائی سمجھتی رہی ہے، جن پر عالمگیر اتفاق ہے. تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے. اچھا اب آپ نے کسی منکر کو روکنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ منکر ہے کس نوعیت کا. یعنی ملاوٹ ایک آدمی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب کاری کر رہا ہے، کیوں نہیں روکیں گے اس سے؟ اصل میں منکر کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ مذہبی تصورات آ جاتے ہیں. سینکڑوں برائیاں ہیں کہ جو لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کے خلاف جان مال آبرو کی زیادتی کا باعث بنتی ہیں، وہ سب منکر کے تحت آئیں گی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس اصول کے تحت نہیں آتی تو اس میں ریاست بھی تلقین ہی کرے گی. یعنی جب باتیں بالاجمال کسی جگہ بیان کی جاتی ہیں تو پھر ان کو باقی تفصیلات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. آپ کے جب وکلاء بحث کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آئین میں قانون میں, تو کیا یہی کام کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دو سطریں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ایک پورا محل استوار کر دیتے ہیں؟ بھائی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ دوسرے اصولوں پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی, اللہ کی کتاب میں کیا کہا گیا ہے, اسلام کا پورا دائرہ کیا ہے. تو اس میں جتنے منکرات ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے کیا, وہ مذہبی احکام نہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جو عالمی سطح پر انسانی سطح پر برائی سمجھی جاتی ہیں, پہلی بات یہ. اور دوسری یہ کہ ان میں بھی یہ کیٹیگریز موجود ہوں گی کہ کون سی چیز ہے جس میں مثال کے طور پر تلقین تک محدود رہنا ہے, اور کون سی چیز ہے جس میں آگے بڑھ کر اس جرم کو روکنا ہے. تو جرائم کی نوعیت کی چیزوں کو روکا جائے گا, گناہ کی نوعیت کی چیزوں کے بارے میں تلقین اور نصیحت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اس طرح کی تخصیصات ہر حکم میں لگانا ہوتی ہیں اور لازمن لگانی چاہیے. یہ دین کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے کو پکڑیں اور اس کے بعد اس جملے سے سب چیزیں برآمد کرنا شروع کر دیں. تو منکر سے روکیں گے, کوئی شبہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ منکر ہوتا کیا ہے اس کو متعین کریں گے. تو یہ جتنے احکام کی آپ نے مثالیں دی ہیں, یعنی ڈرائیونگ کرنا جائز نہیں ہے, یہ عالمی سطح پر کب سے منکر ہو گیا تھا؟
ڈرائیونگ
آپ بڑی میسج ہو, شراب کی آپ نے مثال دی, ذرا کچھ اور مثالیں دیجئے تاکہ ان کا تجربہ.
مثال کے طور پر میں, دو لوگ ہیں وہ اپنی شخصی آزادی کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ بغیر شادی کی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس میں وہ کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف تو کوئی اقدام نہیں کر رہے, وہ الگ سے رہ رہے ہیں اپنا سکون سے رہ رہے ہیں.
بہت مشکل سے آپ اس کو تلاش کر سکے, مجھے اس کو تجزیہ کرنے دیجیے.
جی
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بدکاری کو جرم قرار دے دیا گیا ہے, یعنی وہ صرف گناہ نہیں رہا, زنا کو, بدکاری کو قرآن نے جرم قرار دیا ہے.
ٹھیک,
یہ سمجھنا پڑے گا کیوں جرم قرار دیا, یعنی یہ گناہ سے آگے بڑھ کے وہ کیوں ہوا. اس لیے کہ وہ حق تلفی کا ذریعہ بنتا ہے, یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اس نظم کے تحت شادی کا ادارہ وجود میں آنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی اسکیم کے لیے لازم کر رہا ہے کہ چونکہ مجھے بچہ تمہاری آغوش میں دینا ہے, اس لیے اس کو شادی کے ذریعے سے پیدا کرو. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے, شادی کے ذریعے سے پیدا کرو میں لازم ہے کہ دونوں کے درمیان وفاداری کا تعلق ہو. یہ تعلق مجروح ہوتا ہے جب آپ جنسی معاملات کو بیوی سے الگ لے جاتے ہیں. اب آپ فرمائیں گے کہ شادی کے بعد تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, شادی سے پہلے کیوں؟ شادی سے پہلے صدن لذریعہ, اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جوا, شراب اور عورت, کہ یہ ایڈکشن پیدا کر دیتے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ان میں صد ذریعہ کے طور پر اپلائی سے روک دیا جائے. وہ کون سا سوئچ انسان کے اندر لگایا جائے گا کہ شادی سے پہلے تو وہ ہر جگہ منہ مار رہا ہو اور اچانک ایک دن سوئچ آف کر دیا جائے, یہ چونکہ ہو نہیں سکتا تو اس لیے ابتدا سے اس کو جرم قرار دے دیا گیا. تو یہ جرم ہے, لہذا اس کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے. تو شراب کی مثال, بدکاری کی مثال نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ہمارے ہاں وہ استدلال موجود ہے جس میں ہم اس میں ریاست کی مداخلت کو جائز سے آگے بلکہ واجب سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے دلائل لے لیجئے ہم سے. تو بحث اس پر ہو رہی ہے کہ فلاں جرم اس دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جرم قرار دیا ہے. زنا ہمارے یہاں صرف گناہ نہیں رہا, بدکاری صرف گناہ نہیں رہی, اس کے اوپر 100 کوڑے کی سزا قرآن نے بیان کر دی ہے. تو یہ اب جرم ہے. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں حق تلفی ہوتی.
ٹھیک,
یعنی یا میاں بیوی کی کرے گا یا بیوی میاں کی کرے گی. اور میں نے عرض کر دیا کہ شادی سے پہلے صد ذریعہ کے اصول پر پابندی لگائیں گے, ایسے ہی جیسے ہم نے ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں ایسی مہارت رکھتا ہوں تو میں سارا دن گاڑی چلاؤں گا, کبھی دائیں کبھی بائیں, لیکن میں ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دوں گا. آپ کو روکا جائے گا اس لیے کہ اس میں امکان ہے. تو یہی صورتحال جو ہے یہ بدکاری کے معاملے کی ہے. تو نہ بدکاری کی مثال دینی چاہیے نہ شراب کی.
ٹھیک,
باقی جو شخصی معاملات ہیں جو میری ذات تک محدود رہتے ہیں, مثلا دیکھیے کہ ایک آدمی کا نکاح کرنے کا طریقہ ہے. بھائی اہل تشیع کا ایک طریقہ ہے, اہل سنت کا ایک طریقہ ہے, آپ کی ریاست میں ہندو ہو سکتے ہیں, آپ کی ریاست میں, اس میں جو شخصی قوانین ہیں لوگوں کو ان پر عمل کرنے دیجئے. آپ کے پاس کوئی نزاع آئے گی, یعنی کسی جگہ کوئی آدمی یا عورت آ کر یہ کہے گی کہ میرا حق تلف ہو گیا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, اب ریاست کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. یہ واضح فرق ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں اس پچھلی 2 صدیوں میں جتنی بھی ریاستیں وجود میں آئی یا حکومتیں وجود میں آئی ہیں جنہوں نے شرعی قوانین نافذ کرنا چاہے ہیں, وہ ناکام ہو گئی. ناکامی کی وجہ یہی غلطی ہے, وہ اس میں فرق ملحوظ نہیں رکھ سکے کہ کون سے معاملات ہیں جو ریاست کی جورسڈکشن ہے اور کون سے معاملات ہیں ان کو اشخاص پر چھوڑ دینا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو میرے پاس ہیں, ہمارے مہمان بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً کچھ سوالات آئے ہوں گے جو اس ڈسکشن سے پیدا ہوئے ہوں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا, ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلی نشست میں آپ کے ان سوالات کو بھی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.